بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صدق الله العظيم. جیسے گزشتہ مرتبہ بات ہوئی تھی کہ آئندہ بظاہر ہم 18 پارہ شروع کریں گے سورۃ المؤمنون، اگرچہ فی الحال یہاں کمپیوٹر میں ہمارے سامنے وہ صورت آئینی ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ آ جائے گی، لیکن آج ہم اس کی جو شروع کی ایک دو آیات ہیں اور صورت کا جو خلاصہ ہے اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں. ظاہر ہے اس صورت کی اہمیت اس کے نام ہی سے واضح ہے کہ اس صورت کا نام ہے سورۃ المؤمنون. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جگہ جگہ حکم دیا، سب سے اہم حکم انسانوں کو دیا وہ ہے ایمان لاؤ، آمنو. ایمان سب سے بڑی چیز ہے، اور پھر جب ایمان میں کوئی شخص داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ مؤمنین سے کیا چاہتے ہیں، مؤمنین کے اندر کون سی صفات اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اس صورت میں اس کا تذکرہ ہے. اور بہت اہم صورتوں میں یہ صورت شمار ہوتی ہے، ظاہر ہے جس کا نام ہی ایسا ہے کہ سورۃ المؤمنون، کہ وہ صورت ہے جو مؤمنوں کی ہے، یہ وہ صورت ہے جو مؤمنین اختیار کر لیں، اس کی جو تعلیمات ہیں اسے اختیار کر لیں تو وہ کامل درجے میں مؤمن بن جائیں، ایسے اللہ کے بندے اور ایسے مؤمن بن جائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. اس صورت میں اگر ہم اس کا پہلے خلاصہ کر لیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیم دی ہے، بہت اہم تعلیم ہے، اور وہ اہم تعلیم اس کے پہلے لفظ سے ہی ظاہر ہے. پہلی آیت ہے قد افلح المؤمنون، اور جیسے میں نے بتایا کہ اسی آیت میں جو المؤمنون کا لفظ ہے اور اس میں جو آگے مؤمنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس بنیاد پر اس صورت کا نام سورۃ المؤمنون رکھا گیا ہے. لیکن اس صورت میں جو بنیادی تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ صورت کے شروع میں تذکرہ ہے قد افلح المؤمنون، اور اسی صورت کے اخیر میں ہے انہ لا یفلح الکافرون. صورت کی ابتدا بھی فلاح سے ہے، صورت کی انتہا بھی فلاح سے ہے. ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلاح اور کامیابی حاصل کرنا چاہو تو یہ کام تمہیں کرنے ہوں گے، اور اگر ان چیزوں پر عمل نہیں کرنا، پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس پر اگر عمل کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایمان والوں میں شامل ہونے کا ارادہ ہی نہیں ہے، اور ایمان والوں میں اگر شامل نہیں ہونا تو پھر انہ لا یفلح الکافرون، پھر ان صفات کو اختیار کرنے کا اگر ارادہ بھی نہیں، کوشش بھی نہیں، چاہتے بھی نہیں، تو پھر لا یفلح الکافرون، پھر ایسے ناشکرے لوگ، اور چاہے وہ کافر ہوں یا اعلیٰ درجے کے ناشکری کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یفلح الکافرون، ایسے لوگ فلاح نہیں پاتے. اب ظاہر ہے کسی سے یہ کہا جائے کہ کامیاب شخص کون ہے، اور یہ صورت کس زمانے میں کن حالات میں نازل ہو رہی ہے، اس کا اگر ہم خیال کریں، مکہ مکرمہ کا دور ہے، مؤمنین انتہائی تنگی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں، کفار و مشرکین، ان کی جماعت بھی بہت بڑی، تعداد بھی بہت زیادہ، مال و دولت کے لحاظ سے، دنیاوی راحت و آرام کے لحاظ سے مسلمانوں کے مقابلے میں بہت آگے، اور مسلمانوں میں جو مسلمان ہوئے وہ بھی بہت بڑا طبقہ تو ان لوگوں کا تھا جو غریب تھے، فقیر تھے، اور جو مالدار تھے انہوں نے بھی اپنا مال اسی اسلام کی اشاعت میں، غربا کی مدد میں، مظلوموں کی اعانت کرنے میں اپنے پیسے خرچ کیے، بڑی بڑی رقمیں خرچ کیں. اور پھر مزید یہ ہوا کہ جو مسلمان تھے انہوں نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر لیا، جس کی وجہ سے ان کی جو تجارت تھی اس پہ بھی فرق پڑا. ویسے تو ان کی تجارت کی طرف سے اب شوخی، اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی تھی، لیکن بہرحال اگر کوئی کرنا چاہتا بھی تو وہ پہلے والی صورت باقی نہیں رہی تھی. اس لحاظ سے ان حالات میں نظر آ رہا تھا کہ دیکھو مسلمان تو پستی کی طرف جا رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں، اور غیر مسلم جو ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. ہم اس کو صرف اس دور کے ساتھ نہ دیکھیں، آج کل کے دور میں بھی دیکھیں کون ترقی کر رہا ہے، کون تنزلی پہ جا رہا ہے. ہمارا معیار وہ ہے جو اس زمانے میں معیار ہوا کرتا تھا غیر مسلموں کا. کامیاب کون کہلائے گا؟ کامیاب وہ کہلائے گا جو دنیاوی لحاظ سے مال و دولت رکھتا ہو، عزت و شہرت رکھتا ہو، کچھ کہے تو اس کی بات مانی جائے، کہیں چلے تو اس کے ساتھ مجمع ہو. اور ناکام وہ سمجھا جاتا تھا کہ جس کی بات ماننے والا کوئی نہ ہو، اور جس کے پاس کچھ مال و دولت نہ ہو، کوئی مجمع نہ ہو، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ ناکام ہے. ظاہر ہے ہم آج کل کی سوچ دیکھیں، اس زمانے کے کفار و مشرکین کی سوچ دیکھیں. اس سوچ کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ دیکھو فلاح کس کو کہتے ہیں. عربی زبان میں لفظ فلاح اور اس کی ضد آتا ہے، ایک ہوتا ہے فلاح پانا، اردو میں بھی کہہ دیتے ہیں فلاح پانا، اور اس کی ضد ہے خسارہ، نقصان، ناکامی. اس صورت کا اگر ہم خلاصہ دیکھیں تو شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 6-7 صفات بیان فرمائی ہیں، ہم اس کو گن لیں گے جب ہم پڑھیں گے. 6-7-8 کہہ سکتے ہیں صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں شروع میں، کہ یہ صفات اگر اختیار کر لیں تو ان کو کہا جائے گا کہ یہ کامیاب ہونے والے مؤمنین ہیں. یہ وہ مؤمن ہیں جو کامل درجے کے مؤمن ہیں، اور یہ ہیں جو اللہ کی نظروں میں کامیاب ہیں. اس کی ضد ہے کامیاب نہ ہونے والے، خسارے میں پڑنے والے. یہ 6 صفات جو ہیں انہیں انسان اختیار کر لے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ دیکھو دنیا والے لوگ تانا دیں گے، لوگ دنیا میں تانا بھی دیں گے، یہ بھی کہیں گے کہ تم کس رخ پہ جا رہے ہو، یہ بھی کہیں گے کہ دیکھو یہ غربا فقراء اور مولویوں کی باتوں میں نہ آؤ، اس طرح کے لوگ ملیں گے. اور اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیں کہ دیکھو نوح علیہ السلام نے جب دعوت کا کام شروع کیا کیا ہوا تھا، آگے آ جائے گا. حضرت صالح علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس کا بھی آگے اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا. یہ مختلف باتیں اس صورت میں ہمیں ملیں گی، جس کا خلاصہ وہی ہے کہ دنیا کی نظروں میں، دنیا والوں کی نظروں میں جو فلاح ہے اس کے پیچھے نہ جاؤ. پہلی اقوام بھی اسی طرح ہلاک ہوئی ہیں. تم فلاح اس کو سمجھو جو اللہ کے نزدیک فلاح ہو، جس کو اللہ تعالیٰ فلاح اور کامیابی قرار دیں، چاہے دنیا داروں کی نظروں میں تم جو بھی سمجھے جاؤ. بعض دنیا دیندار، ظاہراً دیندار سمجھے جانے والے، وہ بھی اسی طرح کا دھوکہ دیتے ہیں. دھوکے میں خود آتے ہیں تو دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. خود اپنی سوچ صحیح نہیں ہوتی تو دوسروں کی جو سوچ ہے اس پر بھی وہ اثر انداز ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سب کے سامنے ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس، مسجد اقصی، اس علاقے کی فتح کے لیے جو فوج بھیجی، انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے امیر المؤمنین کو دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر فوج کے، اتنا بڑا دنیا کا حاکم اور اتنا بڑا مقام رکھنے والا شخص، اس وقت کا خلیفہ، پہلا شخص جس کو امیر المؤمنین کہا گیا، خلیفہ ہونے کے لحاظ سے امیر المومنین کہا گیا۔ یہ وہ شخص ہیں جن کے زمانے میں اسلام نے اتنی قوت حاصل کی، یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی بڑی خوبیاں بیان فرمائی ہیں، بڑے کمالات بیان فرمائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ ان کی رائے کی بنیاد پر فیصلے فرمائے ہیں، اپنی رائے کو چھوڑا ہے، کتنی مرتبہ ان کی رائے کے موافق قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ یہ شخصیت جب اپنے زمانے میں خلیفہ ہونے کی حیثیت سے، امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے جب ملک شام جا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ وہاں کے لوگوں کو کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم آپ کے امیر المومنین کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ سے، اگر ان کو دیکھ لیا ہماری کتابوں کے موافق نکلا تو ہم آپ کو بغیر جنگ کیے بغیر ہم چابیاں آپ کے حوالے کر دیں گے، جنگ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے سب کچھ، اگر آپ لوگ سچے ہیں برحق ہیں تو اپنے امیر المومنین کو یہاں اس جگہ بھیج دیجئے، ہم یہاں دیکھ لیں ان کو، دیکھ لیں گے سچے نکلیں گے، ہماری کتابوں کے موافق نکلیں گے، چابیاں آپ کے حوالے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، خدام کا مجمع کوئی ساتھ نہیں ہے، ایک غلام ساتھ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، کہاں پر؟ جہاں پر غیر مسلموں پر اثر ڈالنا ہے کہ ان کا امیر المومنین کیسا ہوتا ہے، ہماری سوچ ان کی سوچ کا فرق، ہماری سوچ نہیں نہیں بڑا مجمع ہو، باروب طریقے سے جائیں تاکہ ان پر رعب پڑے، اتنی سادگی، یہ کہیں گے یہ تمہارا خلیفہ بھی ایسا کبھی ہوتا ہے، اتنا سیدھا سادہ بھی کوئی ہوتا ہے، کوئی مجمع ساتھ نہیں، خدام ساتھ نہیں، تم لوگ اپنے خلیفہ کی کوئی قدر بھی نہیں کرتے، لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، ہمیں نہیں دیکھنا، ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ چلتے رہے اور باری باری، ایک سواری تھی، دو سواریاں بھی نہیں، دو سواریاں ہی ہو جاتی، ایک سواری ہے، ایک باری عمر رضی اللہ عنہ کی، اس کے بعد پھر غلام کی باری، پھر ان کی باری، ایک بیٹھ رہا ہے، ایک آگے رسی پکڑ کے چل رہا ہے، کئی واقعات درمیان میں پیش آتے رہے، خیر اخیر میں جب پہنچے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو ان کے کپڑوں پر پیون لگے ہوئے تھے، بعضوں نے رائے دی، بعض صحابہ نے ہی رائے دی تھی راستے میں جو ملاقات ہوئی، بعض سے رائے دی کہ امیر المومنین کپڑے بدل لیجئے، سواری اچھی رکھ لیجئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوئے، فرمایا کہ ہم پہلے، اسلام سے پہلے بھی تو ہم پیسوں والے تھے، مالدار تھے، اسلام سے پہلے بھی تو ہماری حالت دنیوی لحاظ سے بڑی اچھی تھی، کیا اس وقت ہمیں یہ عزت حاصل تھی؟ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور مقولہ ہے، ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے اللہ، جسے اللہ نے اسلام کے نام پر عزت دی ہے، مالداری پر نہیں، اچھی سواری پر نہیں، اچھے کپڑوں پر نہیں، بڑے مجمع پر نہیں، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں اسلام کے نام پر اور اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے، اگر ہم کہیں اور سے عزت تلاش کرنے جائیں گے تو پھر ذلت میں پڑ جائیں گے۔ وہی بات عمر رضی اللہ عنہ والی، انہوں نے قرآن کو سمجھا تھا اور قرآن ان کی زندگی میں پورا اچھی طرح اتر گیا تھا اور ان کی زندگی کا عملی حصہ تھا۔ ہم لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی اس کی تشریح کرتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، سناتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، لیکن بس وہی ہمارا معاملہ وہی ہوتا ہے کہ زبان کی حد تک ہے، آواز نکل گئی، سن لیا، کانوں نے سن لیا، زبان نے کہہ دیا، دل پر اس کا اثر ہو اور عملی زندگی اس کے موافق بنے، اس سے ہم دور ہیں ابھی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں پوری بات معلوم ہو جاتی ہے، ہمارے جو آج کل کی سوچ جو غلط ہے وہ کتنی غلط ہے، پوری بات عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرما دی۔ بعض صحابہ کو جو اس وقت جو شبہ ہوا تھا کہ نہیں ظاہری حیات اچھی ہو، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب اسی وقت دے دیا تھا۔ ابھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی لوگ یہی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے انسان ظاہراً ایسی حالت نہ بنائے جو اس جو ہمارے لحاظ سے، ہمارے زمانے کے لحاظ سے انسان کے فقر یا ایسی حالت کے محتاج ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، شاید اس کو تنگی ہو رہی ہے، ایسا انداز نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں کہ کہ ایسا انداز نہ ہو کہ اپنے فقر کو اللہ تعالیٰ نے جب نعمت دی ہے تو نعمت کا اظہار بھی ہو، یہ بھی نہ ہو کہ انسان اتنی تنگی ظاہر کرے کہ لوگ سمجھے شاید ان کو صدقات کی ضرورت ہے، لوگ ان کے لیے صدقات کا انتظام کریں، یہ بھی نہ ہو۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تنگی ہے، یہ بھی انداز ظاہر نہ کیا جائے، اپنے آپ کی قناعت لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کیا جائے مجھے کسی چیز کی، کسی کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے بقدر دیا، لیکن اتنا بھی اپنے اوپر پیسوں کا اظہار نہ کیا جائے کہ لوگ ہماری حالتیں دیکھ کر یہ کہیں دیکھو دنیا میں کتنا خوش نصیب آدمی ہے، یہ کتنا مالدار آدمی ہے۔ نہ فقر کا اظہار ہو اور نہ بہت زیادہ مال کا اظہار ہو، معتدل زندگی انسان گزارے۔ بہرحال قد افلح المؤمنون، تو یہ اس سورت کی اصل تعلیمات ہیں جس کو سورت میں پوری سورت میں تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کیا جائے گا۔ ابھی فی الحال تو ہمیں اس کی جو پہلی آیتیں ہیں اس پر غور کرنا ہے جو ابھی میں نے پڑھی ہیں، دو آیتیں شروع کی۔ پہلی بات تو یہ ہے قد افلح المؤمنون، اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید سے فرمایا، قد عربی زبان میں تحقیق اور تاکید کے لیے آتا ہے، افلح یہ فعل ماضی ہے جس کے معنی ہے فلاح پا چکے، کامیاب ہو چکے ہیں، حالانکہ ابھی تو دنیا میں موجود ہیں، ہاں بعض انتقال کر چکے ہیں، بعض ابھی موجود ہیں، بعض ابھی آئندہ پیدا ہوں گے۔ قد افلح المؤمنون ماضی گزشتہ میں جو انتقال کر چکے وہ بھی، جو فی الحال موجود ہیں وہ بھی، اور آئندہ جو مؤمنین آئیں گے وہ بھی، فلاح پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو آگے صفات بیان کی ہیں ان کو اختیار کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاح پا چکے، ہمارے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے کہ جب کسی چیز کا یقینی ہونا بتانا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ہو چکا، قد افلح، فلاح پا چکے ہیں، ابھی یہ لوگ زندہ ہیں، ابھی تو دنیا میں ہیں، ابھی ان کے موت بھی نہیں آئی، ابھی یا ہو سکتا ہے کہ ابھی نابالغ بچے ہیں، ابھی تو ان کے عمل کی زندگی شروع بھی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی کامیاب ہو چکے ہیں۔ گویا کہ اتنا یقینی ہے جیسے گزشتہ زمانے میں ایک چیز ہو چکی، کل ایک کام ہو چکا ہو، ہم کہیں کہ یہ کام ہو چکا ہے، کتنا یقینی ہے، ظاہر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے بھی اس کام کو یہ فرماتے ہیں کہ اتنا یقینی ہے جیسے گزشتہ زمانے میں ہو چکا، قد افلح المؤمنون، افلح فلاح، فلاح عربی زبان کے خاص خاص بعض الفاظ ہوتے ہیں جن میں سے ایک لفظ فلاح بھی ہے۔ یہ چند ہی الفاظ ہیں عربی زبان میں جو بہت جامع سمجھے جاتے ہیں، ویسے تو بہت، یعنی ظاہر ہے کہ جامع کلمات تو بہت ہیں عربی میں، لیکن بعض خاصی کلمات ہوتے ہیں ان میں سے اسے بھی شمار کیا گیا ہے۔ فلاح ہم اردو میں اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کامیابی، لیکن اصل میں یہ لفظ فلاح جو ہے یہ بہت جامع کلمہ ہے، یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کا ہم نتیجہ اگر سمجھنا چاہیں، مفہوم سمجھنا چاہیں، تو فلاح کے معنی ہیں ایسی راحت جس میں کسی قسم کی بھی پریشانی، غم، آئندہ کسی قسم کی تکلیف کا خطرہ کچھ بھی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز دنیا میں ہو نہیں سکتی، دنیا میں اس فلاح کا تصور نہیں ہے، بڑا سے بڑا مالدار ہو، بڑی سے بڑی اس کی حکومت ہو، موت کا خطرہ تو سب کو ہی ہے، جس کا یقین ہے کہ مرنے والے تو ہیں تو سب چلا جائے گا، اور مرنے کے بعد زمین کے اندر ہی جانا ہے، چاہے زمین کے اوپر جتنا بھی اونچے تخت پر انسان بیٹھے بعد میں تو زمین کے اندر ہی جانا ہے، بڑی سے بڑی شخصیت ہو، یا بعض لوگ اگر اسے توہین سمجھتے ہیں تو بیچارے اس سے بچنے کے لیے اس سے بڑی توہین میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس کو جلا دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہر انسان کو جو دنیا میں بڑی سے بڑی بھی اگر راحت حاصل ہوتی ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ یہ تو پتہ ہے کہ یہ ختم ہونے والی ہے، نعمت یا تو اس کی زندگی ہی میں اس سے چھین لی جائے، اس کے بھی واقعات ملتے رہتے ہیں کہ انسان اچانک سے بڑا مالدار تھا، اچانک سے فقر میں مبتلا ہو گیا، بہت وسعت تھی، سب کچھ ختم ہو گیا اور تنگی میں آ گیا، ایسے واقعات تو کثرت سے ہیں، بڑے بڑے محلات کا مالک تھا اور سب ختم ہو گیا، جو بھی اس کی وجہ ہوئی، جو بھی اس کے اسباب بنے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف واقعات ایسے خود قریب کے لوگوں میں سننے میں آتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ کبھی کسی کی طرف سے غلط مقدمہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان بڑے مالدار ہونے سے مقروض ہو جاتا ہے، بالکل ہی تنگی میں آ جاتا ہے۔ کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کبھی کوئی زلزلے وغیرہ ایسی کوئی چیز آ جاتی ہے۔ بہرحال دنیا میں زندگی کے دوران بھی ایسی چیزیں آ سکتی ہیں، نہ آئیں تو مرنے کے بعد تو یہ چیزیں ظاہر انسان کی ملکیت سے جو بھی تھا سب نکل گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس لیے دنیا میں فلاح کا تصور نہیں ہے۔ ہاں فلاح کا کچھ حصہ مل سکتا ہے، فلاح کا کچھ حصہ مل سکتا ہے، اب ہر ایک کی مرضی ہے کہ وہ کس کو فلاح سمجھے۔ بعض لوگ صرف ظاہری اسباب کو کامیابی اور فلاح سمجھتے ہیں، بڑا بزنس ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں ان سے پوچھو کہ کہتے ہیں ہم بڑے سیٹ ہیں، ہم تو راحت میں ہیں، اولاد کتنی ہے؟ ہمارے 5 بیٹے ہیں۔ کہاں ہیں آپ؟ تو اکیلے رہتے ہیں، بڑا بڑی بیچارے اکیلے رہتے ہیں۔ ہاں نہیں، میرا ایک بیٹا ہے وہ فلاں ملک میں بڑی پوسٹ پر ہے، فلانا ایک بیٹا ہے جو فلاں ملک میں ہے، فلانا بیٹا ہے جو ایک ملک میں ہے۔ الگ الگ ملکوں میں الگ الگ اولاد، بڑے بڑے بیٹے، یہ اس پر خوش ہیں کہ وہ بڑی بڑی پوسٹ پہ ہیں، لیکن ان کو بس اسی سے خوشی ہوتی ہے کہ ان کے بینک میں پیسے ہیں، ان کے اولاد کے بینک میں پیسے ہیں، ان کے لیے یہ فلاح ہے، وہ جانے۔ ورنہ اصل فلاح اور دنیا میں بھی اصل راحت تو انسان کی اس میں ہوتی ہے کہ دل کا سکون ہو، انسان کو راحت ہو، لڑائی جھگڑوں سے بچا رہے، سکون کی زندگی گزارے، چاہے بہت زیادہ پیسے، بہت زیادہ اس کا بزنس پھیلا ہوا، یہ سب چیزیں نہ ہوں، لیکن گھر کا سکون، اطمینان اور زندگی انسان سکون سے گزارتا رہے۔ اب ہر ایک کے سکون ظاہر ہے مختلف ہوتا ہے، جیسی سوچ اس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، شروع میں سوچنے میں ہو سکتا ہے بعضوں کو مشکل لگے کہ نہیں، یہ تو بڑا مشکل راستہ ہے، مجاہدے والا راستہ ہے۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ لیں۔ جو لوگ دنیا میں پیسے کماتے ہیں، مالدار ہیں، ظاہر ہے صبح کام پہ جائیں گے، شام کو کام سے آئیں گے، بہت سے ہوتے ہیں اوور ٹائم کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو آگے یہ مشقت اور مجاہدہ اس لیے نہیں معلوم ہوتا کہ آگے ان کو جو پیسے ملنے والے ہیں اس کی خوشی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں اس لیے کہ آخر میں جا کر ہمیں اتنی بڑی رقم مل جائے گی، اتنے پیسے مل جائیں گے، تو ان کو وہ مجاہدہ نہیں لگتا۔ ایک ایمان والا جس کو اللہ پر یقین ہو، آخرت پر یقین ہو، بنیادی چیز ہے اللہ پر، آخرت پر، رسالت، 3 چیزیں بنیادی ہیں، جو اس چیز کا یقین رکھتا ہو تو اس کو جب وہ نماز پڑھے گا تو یہ سوچے گا چاہے جتنا بھی مشکل لگ رہا ہو مجھے، لیکن اللہ تعالیٰ تو راضی ہو رہے ہیں، اس پر کیا کیا انعامات مجھے مل سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی خوشنودی مجھے حاصل ہو سکتی ہے، اس کو اس کی قدر ہے۔ تو ظاہر ہے جس کو جس چیز کی قدر ہوگی اسی میں وہ راحت محسوس کرے گا، اور اس راستے میں محنت اور مجاہدہ اس کو مجاہدہ نہیں معلوم ہوگا۔ ہمارے اسلاف کے کلام میں بڑی عجیب عجیب باتیں ملتی ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات میں ہم جب نماز پڑھتے ہیں، اہل اللیل فی لیلہم، جو رات میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو ان کی رات کی نمازوں میں وہ مزہ آتا ہے جو بیکار مشاغل اور اپنی دنیاوی مشاغل، چاہے فضولیات ہو، چاہے ان کی عیش ہو، دنیا کے عیش میں اور دنیا کی لذتوں میں پڑے ہوں، ان کو ان کی چیزوں میں وہ مزہ نہیں آتا جو ہمیں ہماری نمازوں میں مزہ آتا ہے۔ اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم، اسی طرح کے مقولے ہمارے مشائخ کے منقول ہیں۔ ایک بزرگ غالباً ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، چونکہ نظر آنے والی نہیں ہے، فرماتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، جو راحت اور سکون، جو مزہ عطا فرمایا ہے، اگر بادشاہوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے پاس کیا دولت ہے تو ہمارے اوپر وہ تلواروں سے حملہ کریں کہ ہمیں یہ دولت دے دو، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے فلاح. ہمیں دیکھنا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسے فلاح سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھنا کہ دنیا والے کس کو فلاح اور کامیابی سمجھ رہے ہیں. یہ ایک بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے زندگی میں اگر یہ پہلی آیت ہم سمجھ جائیں، اور اس کو ہم ظاہر ہے ہم نے سمجھ گئے لیکن اپنے دل میں اتار لیں کہ فلاح وہ چیز نہیں ہے جس کو دنیا والے فلاح سمجھیں، جس کو ہمارے خاندان اور معاشرے والے فلاح سمجھیں. فلاح وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ فلاح قرار دے اور جسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے. آخرت میں اصل فلاح ملے گی، جس کی شکل کیا ہے آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ خود ہی بیان فرمائیں گے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے. ہم نے ابھی پیچھے پڑھا تھا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ کی یاد سے اگر کوئی اعراض کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر کیا کرتے ہیں؟ معیشتاً ضنکاً، تنگ زندگی دیتے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، پھر قیامت کے دن اس کی جو سزا ہے وہ الگ ہے کہ اس کو اعمى اور اندھا اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے. بہرحال تو یہ بہرحال فلاح، فلاح کے معنی ہو گئے ایسی راحت جس میں کسی قسم کی تکلیف کا کوئی نام و نشان نہ ہو، اور نہ آئندہ کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی کا یا راحت کے ختم ہونے کا کوئی اندیشہ ہو. یہ فلاح ہے. اصل فلاح آخرت میں حاصل ہو سکتی ہے، اس کی جگہ آخرت ہے، دنیا ہے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان صفات کے اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کسی درجے میں یہ راحت اور سکون قلبی عطا فرما دیتے ہیں، چاہے ظاہری آنکھوں والوں کو دیکھنے میں نظر نہ آتا ہو. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اب یہاں سے آگے جو صفات ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی صفات بیان فرمائی اور ہم ان صفات کو کیسے اختیار کریں. یہ میں خاص طور پہ شروع کی آیات پہ زیادہ اس لیے زور دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری زندگی کے لیے اصل بنیادی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہ رہے ہیں، باقی قرآن کی ہم تفسیر پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں. ان کو اچھی طرح ہمیں سمجھنا ہے، ہمارے اپنے دل میں اتارنا ہے، زندگیوں میں اس کو عملی طور پر اختیار کرنا ہے. یہ ہمارے لیے بنیادی چیزیں ہیں. پہلی تو اپنی سوچ درست کرنی ہے کہ فلاح اور خسارہ، فلاح اور خسران، کامیابی اور ناکامی کا معیار وہ ہے جو اللہ تعالیٰ طے کریں، وہ نہیں ہے جو انسان طے کریں. پھر اللہ تعالیٰ کو وہ کون سی صفات پسند ہے کس پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور فلاح کا اعلان فرمایا. پہلی صفت، وہ مؤمنین فلاح پا چکے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یہ ہے اہم ترین چیز جسے ہمیں سمجھنا ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. ہم لوگوں کی ایک عام سوچ ہے، پہلے بھی اس پر تذکرہ ہوتا رہا ہے، کہ ہم لوگوں کی ایک عام سوچ ہوتی ہے کہ خشوع اختیار کرنا یہ تو ہمارے اختیار میں ہے نہیں. ہم نماز میں خشوع کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھیان کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں، پورا دھیان اللہ کی طرف ہو اور دھیان بالکل کہیں بھی ادھر ادھر نہ جائے. اگر اس طرح کی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خشوع حاصل نہیں ہے، اور ہم گویا اس چیز پر عمل کرنے پر کی قدرت ہی ہم نہیں رکھتے، تو چلو چھوڑو، جب ہمارے اندر قدرت ہی نہیں ہے تو ہم کیوں عمل کریں. یہ ہماری سوچ کی غلطی ہے، شیطانی دھوکہ ہے. اس لیے کہ ایک اصولی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہی، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی احکامات کا مکلف فرماتے ہیں، وہی احکام اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں. یہ تو اعلان ہے قرآن میں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ کسی عمل کا، کسی کام کا مکلف نہیں بناتا. تو جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے جو چاہ رہے ہیں ہمارے اختیار میں ہے. اختیار میں نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ نہیں فرمائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون کے کامیاب ہونے والے مؤمنین میں پہلی صفت یہ ہے کہ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ خشوع اختیار کرنا ہمارے اختیار میں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حکم نہ دیتے. اب پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ خشوع کا مفہوم کیا ہے، اور پھر یہ کہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل، مومنین کو پہلا حکم دیا گیا نماز کا، اور ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل جو ہے وہ نماز ہے، سب سے زیادہ اہم عمل جو مومنین کے لیے ہونا چاہیے وہ نماز ہے۔ اب ظاہر ہے تفصیلات میں تو ہم نہیں جاتے، لیکن یہ تو سب نے احادیث سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی کہ کوئی شخص جب نماز کے لیے تیاری کرتا ہے تو اس پر بھی اجر ملتا ہے، وضو کے لیے اجر ملتا ہے، ایک ایک قدم اٹھاتا ہے اس پر اجر ملتا ہے، ایک ایک قدم پہ ایک نیکی گناہ کا معاف ہونا، کیا کیا فضیلتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ جب ایک ایک قدم جو نماز کے لیے اٹھ رہا ہے اس کے لیے اتنی فضیلتیں ہیں، نماز کے لیے جگہ بنانے کی فضیلت ہے، مسجد کے لیے انسان تھوڑا سا حصہ لے لے، اس میں چند پیسے دے دے، اس میں کچرا ہے وہ صاف کر لے، اس میں خوشبو لگا دے، اس پر اتنی فضیلت ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ نماز کے لیے ہو رہا ہے، سب نماز کے لیے ہو رہا ہے۔ تو جس نماز کے لیے اتنی ساری چیزوں میں اجر اللہ نے رکھا ہے، اتنی فضیلتیں رکھی ہیں، تو ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ خود نماز میں کیا ہوگا۔ جس تک اٹھنے والا ایک قدم اتنی فضیلت رکھتا ہے، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس جگہ میں کچرا نکالنے پر اللہ تعالیٰ یہ فضیلت دیتے ہیں، اس میں تعمیر کرنے میں حصہ لینے پہ اللہ تعالیٰ فضیلت دیتے ہیں، جس شخص کا دل نماز یہ مسجدوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ رضامندی کا اظہار فرماتے ہیں، تو نماز جو اصل چیز ہے جس کے لیے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اس نماز کا کیا مقام ہوگا؟ ظاہر ہے ہمارے تصور سے باہر ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نماز مومنین کی معراج ہے، سب سے بلند جگہ جہاں تک مومن جا سکتا ہے وہ نماز ہے، یہ بہت اونچا مقام ہے۔ ظاہر میں انسان نماز کی جو شکل و صورت ہے، جو طریقہ ہے وہ اختیار کر لیں، دل میں جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس کی کوشش کر لیں، بس ہمیں اتنا کرنا ہے، دو کام کرنے ہیں۔ ظاہر میں جس قدر ہو سکے نماز کی بہتری کے لیے جو آداب ہیں، جو ظاہری طریقہ ہے، اس کو انسان بہتر سے بہتر بنا لے، وہ تو اختیاری ہے، اور دل میں انسان جس قدر ہو سکتا ہے دھیان لگانے کی کوشش کر لے، بس یہ خلاصہ ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ میں اس کی ذرا تفصیل کر دیتا ہوں، لیکن یہ دو چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یاد رکھنے میں سہولت رہے کہ یہ دو کام کرنے ہیں۔ اگر وہ ہماری نماز درست ہو جائے، یہ نماز اگر جس کا اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہے ہیں خشوع اختیار کرنے کا، ہماری نماز اگر درست ہو جائے تو اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ دیکھو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالی کی طرف سے ایک ظاہر ہے، اللہ تعالی جب کسی بات کی اطلاع دے رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے تو ظاہر ہے اس میں جھوٹ ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تم نمازیں صحیح کر لو اپنی، گناہوں سے بچنا خود بخود تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے گا، بے حیائی کے کاموں سے تمہیں خود بخود نفرت ہو جائے گی، بے حیائی سے بچ جاؤ گے، گناہوں سے بچ جاؤ گے، نمازیں درست کر لو۔ اور اگر نمازیں صحیح نہیں پڑھی تو پہلے بھی آ چکا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ، جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کا خلاصہ ہے، فرمایا تھا کہ جو نماز کو ضائع کرتا ہے تو باقی چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرے گا۔ پہلی چیز جو اہم ترین چیز ہے نماز ہے۔ بہرحال اب نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز میں اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں، خشوع کا لفظ جو اللہ تعالی نے استعمال فرمایا اس کا مفہوم کیا ہے، اور اس کو حاصل کیسے کرنا ہے، اس کی میں ذرا تفصیل کر دوں۔ میں نے دو باتیں بتا دیں، وہ اصل دو ہی باتیں ہیں، کہ ظاہر کو جس قدر ہو سکتا ہے انسان درست کر لے، دل میں دھیان لگانے کی کوشش کر لے، لگا رہنا شرط نہیں ہے، دھیان لگانے کی کوشش کر لے، یہ دو کام کرنے ہیں۔ لیکن اس کی میں ذرا تفصیل کر دوں کہ اس کو کس طرح حاصل کرنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا اس طرح نماز پڑھ لیا کرو۔ غور کرنے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا صلوا کما اصلی، میں جیسی نماز پڑھتا ہوں ایسی نماز تم پڑھو، یہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز کون پڑھ سکتا تھا؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی رأیتمونی، جس طرح تم نے اپنی آنکھوں سے، رؤیت آنکھوں سے ہوتی ہے، جس طرح تم اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے، اس طریقے سے نماز پڑھ لیا کرو. اس کا مطلب ہے کہ اپنے ظاہر کو درست کر لو نماز میں. دل کا دھیان، اللہ کی طرف توجہ، وہ چیزیں تو دل کی بات ہیں، ظاہر تو درست کر لو. اور انسان جب اپنا ظاہر درست کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل بھی درست فرما دیتے ہیں. ظاہر جب درست ہوتا ہے تو دل کو بھی اللہ تعالیٰ درست فرما دیتے ہیں. اور ظاہر ہے، اپنے ظاہر کو کون درست کرتا ہے؟ جس کے دل میں یہ طلب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، میری نماز ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، تو اس کے لیے اپنے ظاہر کو وہ درست کرتا ہے. بہرحال خشوع کا مفہوم ہے، اب ہم یہاں سے ذرا تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ خشوع کس طرح اختیار کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا چیزیں اختیار کرنی ہیں. نمبر ایک، خشوع کا مفہوم کیا ہے؟ خشوع اصل کے لحاظ سے خشوع کا مفہوم ہے سکون، یا یہ کہہ سکتے ہیں دل کا سکون، دونوں معنی میں آتا ہے. خشوع کے معنی ہیں سکون کے، بعضوں نے فرمایا خشوع کے معنی ہے دل کا سکون. سکون کے معنی، عربی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، سکون یعنی ساکن ہو جانا، دل کا ادھر ادھر کے دھیان کے بجائے ایک چیز پہ جم جانا، یہ ہے سکون. سکون کے معنی وہ اردو والا سکون نہیں، بلکہ ساکن ہو جانا، ٹھہر جانا ایک جگہ پر. ایک چیز ہے، ایک شخص ہے جو ظاہر میں سیدھا کھڑا ہے، بالکل نہیں ہل رہا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اس کو اعضاء کا سکون حاصل ہے. ایک شخص ہے جو ایک چیز پہ دھیان لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اسی طرف متوجہ ہے، کسی اور طرف دھیان نہیں دیتا، آس پاس میں لوگ گزر رہے ہیں، کسی طرف کوئی دھیان نہیں، ایک ہی چیز پہ دھیان ہے اس کا، اس کو کہیں گے اس کے دل کا سکون حاصل ہے، یعنی سکون قلب، عربی کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں، ساکن ہونا. بعضوں نے فرمایا کہ خشوع کے معنی ہیں کسی کے خوف اور عظمت کی وجہ سے اور ہیبت کی وجہ سے دل کا ایک چیز پر متوجہ ہو جانا اور ساکن ہو جانا. تینوں قریب قریب ہیں. سکون کا مفہوم، نتیجہ کیا نکلا؟ کہ انسان اپنے ظاہر میں بھی زیادہ حرکت نہ کرے، ساکن رہے، اور دل کو بھی ادھر ادھر نہ لے جائے، ایک چیز پر جمائے رکھے. یہ ہے خشوع کا مفہوم. ایک حدیث ہے، آگے بات سمجھنے سے پہلے چند باتیں ساتھ ساتھ سمجھتے رہے ہم. ایک حدیث ہے، بلکہ کئی احادیث ہیں اس مفہوم کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا نماز میں حرکت زیادہ کر رہا ہے، عبثو، نماز کے دوران اس کی حرکت، فضول حرکت زیادہ تھی. بعض روایتوں میں اس کی کچھ تفصیل آتی ہے، مجموعہ سب کا یہ ہے، بہرحال یا تو وہ ڈاری پہ ہاتھ لگا رہا تھا اور ڈاری سے کھیل رہا تھا، یا کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہو رہا تھا، کپڑے درست کر رہا تھا، مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. بہرحال ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں ادھر ادھر اس کی حرکتیں زیادہ ہو رہی ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہو جاتا. دل میں اگر اس کو سکون ہوتا اور ایک طرف اس کا دھیان جم جاتا تو اس کے اعضاء بھی ٹھہر جاتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسان کے دل میں جب طلب ہوگی، ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوں اور دل میں ہمارے یہ طلب ہو کہ یا اللہ ہم ایسی نماز پڑھنا چاہتے ہیں جیسی تجھے پسند ہے، جس میں ہم کوئی زائد حرکت نہ کریں، دھیان تیری طرف لگائے رکھیں، تو اس میں ہوگا یہ کہ دل میں دھیان اللہ کی طرف ہے اور یہ تصور ہے کہ یا اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، تیرے سامنے میں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ رہا ہوں، اس دوران اگر آس پاس میں کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، ہمیں اس سے کیا غرض، ہم تو اللہ کے سامنے ہیں، ہمارا تو سر اللہ کے قدموں پہ ہے. مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب نماز کے اندر جب میں سجدہ کرتا ہوں تو سجدے میں جب میں سر رکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے پیار کر لیا ہے. یہ ان حضرات کا دھیان تھا. دل میں دھیان ہوگا تو اعضاء بھی ظاہر ہے، پھر انسان حرکت کیسے کرے گا؟ ایک شخص اپنے والد کے سامنے ایک بچہ ہے، اس کو کہا جائے کوئی کام کرو، وہ کر رہا ہے، اس کا استاد یا اس کے والد اس کے سامنے کھڑے، چلو میں دیکھتا ہوں کیسے کرتے ہو، اچھی طرح کر رہے ہو یا نہیں کر رہے، اب وہ کتنا دھیان سے کرے گا، اب اس کو پورا دھیان حاصل ہے کہ اس کے والد یا اس کے بڑے اس کے استاد اس کو دیکھ رہے ہیں، بس یہ تصور ہمیں نماز میں آ جائے تو اب ہم زائد ادھر ادھر کی فضول حرکتیں نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ تو میں نے بتایا کہ خشوع کا مفہوم ہے کہ دل میں انسان کو سکون ہو اور اس کی وجہ سے ظاہری اعضاء میں بھی انسان کو سکون حاصل ہو جائے، یعنی زائد حرکتیں انسان نہ کرے۔ اور دو باتیں میں نے بتائی تھیں جو ہمیں کرنی ہیں، کہ دل ظاہر کو انسان جتنا ہو سکے درست کر لے، اور دل کو جس قدر ہو سکے دھیان لگانے کی، نماز کی طرف دھیان لگانے کی کوشش کرے۔ یہ دو کام ہیں۔ اب اس کے لیے چند پوائنٹ ہیں، چند نکتے ہیں جو ہمیں یاد رکھنے ہیں کہ وہ کون کون سے ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں تاکہ ہم نماز کے اندر اچھی طرح خشوع حاصل کر سکیں۔ یہاں تک تو مفہوم آ گیا، بات پوری ہو چکی ہے اس آیت کے بارے میں، لیکن مزید اس پر میں چند ایسے نکتے بیان کر دیتا ہوں، یا چند ایسی باتیں بیان کر دیتا ہوں جو عام طور پر جنہیں اختیار کرنا پڑتا ہے خشوع حاصل کرنے کے لیے۔ نمبر ایک، پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے اوقات کے علاوہ جتنے اوقات ہیں اس میں انسان ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے جو غفلت پیدا کرتے ہوں۔ نماز اچھی کرنے کے لیے نماز کے علاوہ جتنے اوقات ہیں، صبح شام کے رات کے اوقات ہیں، ان اوقات پہ انسان دھیان دے کہ میرے اوقات کن کاموں میں گزر رہے ہیں، اور ان میں خاص طور پہ جو غفلت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ان سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ یہ ایک بہت بڑا نقص ہے جو امت میں بڑھتا جا رہا ہے، اسباب غفلت۔ حضرت مفتی احمد صاحب مدظ اللہ ان سے میں نے ایک مرتبہ پوچھا، اور بار بار یہ سوال بھی ذہن میں آتا رہا، اور ظاہر ایک حقیقت ہے کہ ہمارے اکابر ہمارے اسلاف جب ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ اتنی کم عمری میں وہ اتنی ترقیات کر لیتے تھے، زیادہ عمر نہیں ہوتی تھی اور اتنی ترقیات کر لیتے تھے، 20-30 سال کی عمر میں تو ماشاءاللہ وہ کہاں سے کہاں ہوتے تھے، اور ہمارے یہاں اب یہ دور ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا، یعنی 20-30 سال کی عمر تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ بچہ ہے اور اب بڑا ہوگا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ترقی کرے گا، یعنی یا کم از کم بڑوں کی نگرانی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام دے دیتے تھے کہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے تھے وہ، اور کتنے لوگوں کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ بن جاتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں اور اس وقت غفلت کے اسباب بھی تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب وہ کوئی کام کرنا چاہتے تھے تو ایک چیز پہ دھیان دے کے وہ کام کر لیتے تھے، خانقاہ میں جب وقت لگاتے تھے تو ذکر اللہ پہ پورا دھیان دیتے تھے، تعلیم پہ جب وہ وقت لگاتے تھے تو ہر چیز سے الگ ہو کر صرف تعلیم پہ دھیان دیتے تھے، وہ جس کام میں لگتے تھے اس کام میں ہر چیز سے الگ ہو کر یکسو ہو کر کام کرتے تھے، وہ یکسوئی ختم ہو گئی ہے۔ اور حقیقت ہے ہم اس پر اگر غور کریں اور اس کے علاج پہ غور کریں اپنے اپنے لحاظ سے، کہ یہ جو یکسوئی ہماری ختم ہو گئی ہے، ہمارے پاس تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کا کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اور میں ایک ہم سب کی، میں اپنی حالت بھی بتا دوں اور ہم سب کی تقریباً جو حالت ہوگی وہ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو اس دوران فون کی گھنٹی بج گئی تو ہمارا دھیان تو اس طرف ہے، اب کوئی فون کر رہا ہے، کہیں سے فون آ رہا ہے، کون یاد کر رہا ہے، کس کو کام پڑ گیا ہے، چاہے کسی کی مجبوری ہو یا کسی کی مجبوری نہ ہو، لیکن بہرحال دھیان تو ہمارا کسی اور طرف چلے گیا۔ نماز سے فارغ ہوئے، ٹھیک ہے تو نماز کی بات ہو گئی، ہم اور کسی عمل میں لگے ہوئے ہیں، اچھا ابھی شاید فلانے کا فون آئے گا۔ چاہے وہ جس کا بھی ہو، ہمارا بزنس ہو یا ہمارے خاندان ہو یا جو بھی ہو، دھیان تو کہیں اور ہے۔ پہلے زمانے میں فون ہی نہیں تھا، انسان جس کام میں لگا ہوا ہے اسی کام میں لگا ہوا ہے۔ پھر اس کے علاوہ انسان کوئی کام کر رہا تھا، چاہے نماز پڑھ رہا تھا، کسی کام میں لگا ہوا تھا، کسی اچھے کام میں لگا ہوا تھا، 5 منٹ درمیان میں خالی مل گئے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، خالی ملے تو انسان کو ذرا وقت مل گیا، کچھ تسبیحات پڑھ لیں، یا اب چلو ٹھیک ہے کچھ پڑھا نہیں، اتنا تو سوچ لیا کہ یا اللہ تیرا مجھ پر کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے نیک کام میں لگا رکھا ہے، اچھے کام میں لگنے کی توفیق دی ہے۔ یا چلو، دماغ کو آرام دینے کے لیے انسان کچھ بھی سوچے بغیر صرف ویسے ہی تھوڑی دیر لیٹ گیا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ درمیان میں 5 منٹ مل گیا۔ اچھا چلو، میں ذرا چیک کر لوں میرے میسیجز کتنے آئے ہیں، کون کیا میسیج کر رہا ہے مجھے، شاید کوئی 100 میں سے کوئی ایک کام کی بات مل جائے مجھے۔ اسباب غفلت بہت بڑھ گئے ہیں۔ یہ تو میں جائز اسباب غفلت کی بات کر رہا ہوں، جس کو ہم جائز کہتے ہیں اور جائز سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ظاہر ہے سننے والوں میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، اور ظاہر ہے ہمارے جاننے والوں میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، جو سننے والے ہیں ان کے جاننے والوں میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، اور ظاہر ہے اب یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں کہ بہت سے مرد، بہت سی عورتیں، بہت سے بچے اپنا وقت پاس کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے گیم کھیلتے ہیں۔ بعضوں کو گیم کا شوق ہوتا ہے، بہت بڑا سبب غفلت ہے۔ گیم ایسی چیز ہے جس میں انسان کو دلچسپی ہو گئی، اس کے میں ذہن لگ گیا، تو اب نماز پڑھ رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، ذہن وہاں ہے، اچھا وہ اس طرح، یہ ایسا ہوتا ہے، یہ اس طرح ہوتا ہے، گیموں میں ذہن چل رہا ہے۔ کسی کو اسپورٹ وغیرہ کے ساتھ کھیل دیکھنے کا شوق ہوتا ہے کہ اس میں ذہن لگا رہتا ہے، اور خاص طور پر اگر میچ چل رہا ہے ان دنوں میں، تو ان کو کہ تمام عبادتوں سے، ہر چیز سے وہ الگ ہو کر، وہ ان میں ان کو پورا خوشو حاصل ہو جاتا ہے ان گیموں میں۔ نماز میں خوشو نہیں ہوگا، لیکن اس میں خوشو حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ یہ بھی وہ، میں ابھی تک بھی ان چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جس کو عام طور پہ لوگ جائز سمجھتے ہیں۔ پھر اس میں موویز وغیرہ میں ہم چلے جائیں، فلم وغیرہ لوگ دیکھنے میں جو لگ جاتے ہیں، اس سے بعضوں کو اس سے دلچسپی ہو جاتی ہے۔ اب یہ گناہوں کی طرف قدم آگے بڑھ رہا ہے، اب گناہوں کے اسباب میں ہم جا رہے ہیں۔ سبب غفلت ہونے کے علاوہ معصیت بھی، یہ دو وجہ ہو گئی غفلت پیدا ہونے کی۔ اس میں بدنظری بھی ہوگی، اس میں میوزک بھی آ جائے گی، اس میں الگ الگ جو ان کی جو جھوٹی کہانیاں ہوں گی وہ بھی آ جائیں گی۔ بہت نقصانات کے ساتھ، یہ دو بڑے نقصانات کے، گناہ اور سبب غفلت، دو چیزیں ہو گئیں۔ اب انسان کہتا ہے نماز پڑھوں تو نماز میں خشوع نہیں ملتا، نماز میں دل نہیں لگتا، تسبیحات پڑھنے میں دل نہیں لگتا۔ تو ظاہر ہے ایک شخص سردیوں کے زمانے میں، کھڑکیاں سب کھلی ہوئی ہیں، باہر برف گر رہی ہے، اور ایک ماچس جلا لیتا ہے یا ایک موم بتی جلا لیتا ہے، کہتا ہے میں نے تو کمرے میں آگ جلائی ہوئی ہے اور کمرہ گرم نہیں ہو رہا ہے۔ چھوٹی سی آگ اور اتنی بڑی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں کہ باہر موسم ٹھنڈا ہے اور برف گر رہی ہے۔ ہماری نمازیں شاید وہ اس موم بتی کی طرح بھی اثر نہ رکھتی ہوں، ہمارے جتنا دھیان نمازوں میں ہوتا ہے اتنا بھی شاید اثر نہیں رکھتی ہوں گی جتنی ایک اگر بتی جل رہی ہو یا موم بتی جل رہی ہو، اتنی بھی گرمی شاید نہ ہو، اور غفلت کے اسباب ہم نے اتنے سارے اختیار کر رکھے ہیں جیسے بڑی سی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، اور ہمیں یہ شکایت ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا۔ بہرحال ہمیں اپنی زندگیوں پہ نظر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے زندگی کے باقی اوقات کس چیز میں گزر رہے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ جائز جو غفلت کی چیزیں ہیں ان سے بھی انسان بچنے کی کوشش کرے، اور ناجائز غفلت کی چیزیں ہیں وہ تو بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، اور گناہ اور معصیت کے جتنے کام ہیں وہ سب بڑے بڑے اسباب غفلت ہیں، وہ انسان کے دلوں پر ایسا اثر کرتے ہیں کہ کئی، اس لیے وجہ سے ہم پڑھتے ہیں، تم بہت سے نے روایتیں سنی ہوں گی، حدیثیں سنی ہوں گی کہ کوئی شخص اگر یہ گناہ کر لے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ من اتعرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، اس قسم کی روایتیں ہیں۔ یہ 40 دن تک نماز قبول نہ ہونا یا 40 دن تک یہ قبول نہ ہونا، یہ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ یہ نہیں کہ نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی نہیں تو پڑھو ہی نہیں، نماز تو پڑھنی ہے، لیکن وہ نماز کا خشوع، نماز کا دھیان، نماز کی طرف جو توجہ تھی، اب اس میں اس کو دوبارہ آنے میں دیر لگے گی، اس لیے کہ یہ گناہ ایسا کر لیا۔ انسان کی غذا کیسی ہے، مشتبہ غذا کھانے سے بھی نماز کا دھیان چلا جاتا ہے، انسان کے اعمال کیسے ہیں۔ ایک حدیث ہے، صحیح روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ اثر صلاۃ لا لغو بینہما صلاۃ فی علی کتاب فی علیین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان، کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، مثلاً مثال کے طور پر مغرب پڑھی، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھے گا، صلاۃ اثر صلاۃ، ایک فرض نماز کے ایک نماز کے بعد دوسری نماز، ف فرمایا لا لغو بینہما، دونوں نمازوں کے درمیان اگر کوئی لغو کام کلام نہیں کرتا، کوئی لغو کام اور کلام نہیں کرتا، ایسی کوئی چیز نہیں کرتا جو اللہ کو ناپسند ہو، تو یہ دونوں نمازیں مل کر ایک ایسا مقبول عمل بن جاتے ہیں جو علیین میں لکھ دیے جاتے ہیں. علیین وہ جگہ ہے جہاں پر وہ اعمال لکھے جاتے ہیں جو مقبول ہیں. تو دونوں نمازوں کے کامل طور پر مقبول ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں کہ نمازیں صحیح طریقے سے پڑھ لیں، یہ بھی ضروری ہے کہ نمازوں کے درمیان کوئی لغو کام اور کلام انسان نہ کرے. یہ ایک بڑی چیز ہے، اس کا ہم سب کو دھیان رکھنے کی اور اپنے آپ کو بار بار اس طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال اسباب غفلت سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب اس میں اس کو واضح اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں اس میں کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے. عورتیں کہیں گی کہ اچھا ہمیں کھانا پکانا ہوتا ہے تو دھیان تو دوسری طرف چلا جاتا ہے. نہیں، کھانا پکاتے وقت یہ نیت ہو کہ یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہم پکا رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ذمے، اللہ نے ایک ذمہ داری رکھی ہے گھر والوں کو، خاندان والوں کو کھلانا، بچوں کا خیال رکھنا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، یہ سب چیزیں نیت، اصل دھیان ہے. انسان اس وقت دھیان کو حاضر کر لے کہ اس لیے کر رہا ہوں میں یہ کام. ایک شخص کام پہ جا رہا ہے تو کام پہ جا کر یہ سوچے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے ذمے گھر والوں کے اخراجات ہیں. وہاں پر کوئی چیز اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کرے، ہر قدم پہ یہ سوچے کہ اللہ کی مرضی اس میں ہے یا اس میں ہے، کوئی خلاف شرع کام نہ کرے. یہ بھی اسی میں شامل ہے. بہرحال اپنے دھیان، انسان دھیان کو جما لے، اپنے آپ کو انسان متوجہ کرے کہ میں کس کام کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، میں کس کام میں لگا ہوا ہوں، اور اپنی زندگی میں جو لغو کام ہیں ان کو نکال دے. آہستہ آہستہ چاہے نکالے نکال دے، ارادہ رکھے، عزم رکھے، پکا ارادہ کرے کہ یا اللہ اب آئندہ مجھے اپنی زندگی میں سے جو بیکار کام ہیں ان کو نکال دینا ہے، اور یہ دیکھیں کہ کون سے بیکار ہیں کون سے نہیں ہیں. بعض کام ہوتے ہیں جو انسان سوچتے ہیں بہت ضروری ہیں لیکن شرعی لحاظ سے کوئی عبادت نہیں ہے. عبادت ہی ہیں، ہماری سوچ کی غلطی ہے. کام عبادت ہی ہیں، اگر ضروری ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اگر کوئی ذمہ داری رکھی ہے، اگر کھانا پکانا ہے، گھر کی صفائی کرنی ہے، کپڑے ٹھیک کرنے ہیں، کپڑے دھونے ہیں، مرد ہیں ان کو کام پہ جانا ہے، یہ سب کام ذمہ داری ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اگر رکھا ہے تو اس کو عبادت سمجھ کر کیا جائے، اللہ کی طرف دھیان لگا کر کیا جائے. اب یہ اسباب غفلت میں سے نہیں ہے. ایک عورت ہے، نہ تسبیحات زیادہ پڑھتی ہے، نہ ذکر کرتی ہے، نہ اس کو کوئی تعلیم وغیرہ کا زیادہ موقع ملتا ہے، لیکن وہ صبح اٹھتی ہے، شوہر کے کام، بچوں کے کام، گھر کی صفائی، اور ہر وقت یہ ہے کہ یا اللہ یہ تیری طرف سے مجھ پر ذمہ داری، اس لیے میں کر رہی ہوں. یہ پورا وقت 24 گھنٹے عبادت گزار رہی ہے. اب تھک کر سو جاتی ہے تو سونے کا بھی مطلب یہ نہیں ہوا کہ اب یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، یا اللہ میں اس لیے سو رہی ہوں کہ اب آئندہ کل میں دوبارہ تو نے جو ذمہ داریاں رکھی ہیں ان کو میں ادا کر سکوں، تو یہ سونا بھی عبادت بن گیا. ہمیں اپنی سوچ درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ سوچ اگر ہماری درست ہو جائے تو ہمارے 24 گھنٹے عبادت میں گزرنے لگ جائیں بغیر کوئی نیا کام کیے. یہ بھی ذہن میں رکھنے کی بات ہے، بغیر کوئی نیا کام اپنی زندگی میں لائے بغیر، یعنی کوئی نئی چیز اپنی زندگی میں ہم نہیں لا رہے کہ ہم مزید عبادتوں میں اور نمازوں اور تسبیحات اور تلاوت میں وقت لگا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں، بس یہ ہے کہ ہماری زندگی یہی کام کرتے ہوئے عبادت بن جائے. سوچ کو ذرا سا پلٹنے کی اور ہٹانے کی ضرورت ہے. ہم نے جن چیزوں کو اپنی عادت سمجھ کے اختیار کیا ہوا ہے ان کو ہم عبادت سمجھ کے اختیار کریں. بہرحال یہ چونکہ ایک اہم چیز تھی، اس وجہ سے اس پر تھوڑا زیادہ میں نے زور بھی دیا کہ پہلی چیز ہے. میں اب چند نقطے بیان کرنا چاہ رہا تھا، باقی تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان ہوں گے، لیکن یہ کہ پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے، اور اس سبق میں ہمارے لیے بہت بنیادی اہم چیزیں تھیں اس صورت کی. اللہ کرے کہ یہ باتیں میرے دل میں بھی اتر جائیں اور جو سن رہے ان کے دل میں بھی اتر جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں یہ تعلیمات اتار دے کہ ہم ان آیات میں جو بنیادی ہمیں سبق دیے گئے ہیں وہ ہم اپنے دل میں اتار لیں. تو بہرحال پہلی چیز یہ، اب یہاں ہم سب کے ذہن میں رہے، باقی چیزیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس پر بات کریں گے. پہلی چیز یہ تھی کہ ہم اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں جو بھی کام ہیں ان پر غور کریں، جو غفلت کے اسباب ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کریں. ہر وہ کام جس کی وجہ سے ہم غافل ہو جاتے ہیں، اس میں ہمارا دل لگنے لگ جاتا ہے اور عبادتوں سے دل ہٹتا ہے، چاہے وہ جائز ہی کام ہو لیکن عبادت نہیں ہے، کوئی نیک کام نہیں ہے، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے ہم نکالنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں ان آیات پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے, ان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آخر میں اللہ تعالی نے اس کا نتیجہ بیان فرمایا ہے, اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس, کہ یہ جو شخص ان پر عمل کر لے, جو مؤمنین ان پر عمل کر لیں گے وہ جنت الفردوس میں داخل ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں اپنی رضا بھی عطا فرمائے, صحیح معنی میں اپنی بندگی کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور جنت الفردوس کا وارث ہم سب کو بنائے, اور وہاں ہم سب کو جس طرح اللہ تعالی نے یہاں دور دور رہتے ہوئے کسی ایک سلسلے میں جمع فرمایا, اللہ تعالی آخرت میں جنت الفردوس میں سب کو جمع فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک.